امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے حضرت صدقہ، ایسے بھی نام اس زمانے میں لوگ رکھتے تھے. پھر آگے امام زہری جو یہ روایت نقل کرتے ہیں وہ کسی عورت سے روایت نقل کرتے ہیں. یہ عورت کون ہے؟ یہاں جہالت ہے، لیکن اس کا سند کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. چونکہ بالکل اوپر جا کر یہ جہالت ہے، بعض نسخوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان ہندل، ہند کا لفظ ہے. اور بالکل اوپر اگر جہالت ہو تو وہ خیر القرون کے اندر اس طرح کی جہالت کی وجہ سے سنت متاثر ہوتی نہیں ہے. اور یہ عورت نقل کرتی ہے ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، قالت، ارشاد فرماتی ہے، ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، یعنی اچانک نیند کھل گئی حضور کی. بیدار ہوتے ہی فرمایا سبحان اللہ. یہ گھبرا کر کے تعجب پر یہ لفظ ارشاد فرمایا، اسی لیے کہ آگے خواب بتلا رہے ہیں اور خواب ڈراؤنا تھا، اسی لیے گھبراتے ہوئے بطور تعجب یہ لفظ استعمال فرمایا سبحان اللہ. ماذا انزل اللیلۃ من الفتن، آج رات میں کیسے کیسے فتنے اتارے گئے، نازل کیے گئے آج رات میں. نمبر ایک، رات میں فتنے اتارے جانے کا مطلب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں خواب دیکھا اور خواب کے اندر فتنوں کا نزول آپ نے مشاہدہ فرمایا. اور نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے. نمبر دو، جو ملائکہ کرام تقدیر کو عملاً نافذ کرنے کے لیے مقرر ہیں، ان ملائکہ کرام کو فتنوں کی خبر دیا جانا مراد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے تقدیری نظام نافذ کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے. تو جن فرشتوں کو تقدیری نظام نافذ کرنے کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، ان ملائکہ کو یہ فیصلہ حوالے کیا گیا کہ اس طرح فتنے وجود پذیر ہونے ہیں۔ تیسرا مطلب سمجھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں یا بیداری کی حالت میں وحی کے ذریعے بتلایا گیا یا بیداری کی حالت میں کشف کے عالم میں بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار اور بیداری کے عالم میں کشف یا بیداری کے عالم کے اندر وحی کہ ان قریب فتنے نازل ہونے والے ہیں، فتنے واقع ہونے والے ہیں، یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یا کشف کے ذریعے بتلائی گئی۔ اس کو تعبیر کیا گیا انزل اللیل الفتنہ سے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود فتنوں کے لیے سد باب ہے کہ حضور موجود ہیں گویا کہ فتنوں کا دروازہ بند ہے، تو پھر حضور کے ہوتے ہوئے فتنے کیسے اتارے جائیں گے؟ آئندہ زمانے میں فتنے واقع ہونے کی خبر دی گئی، اور جیسا کہ یہ توجیہ بھی ہے کہ نظام پر مقررہ فرشتوں کو فتنوں کی اطلاع دی گئی، جو فرشتے نظام پر مامور ہیں ان کو فتنوں کی اطلاع دی گئی۔ وَمَاذَا فُتِحَ مِنَ الْخَزَائِنِ، اور یہ بھی کہا گیا کہ آج کیسے کیسے خزانے کھولے گئے، یعنی فتوحات اور خزانے کیسے کیسے دیے جائیں گے اس کی بھی اطلاع دی گئی۔ لیکن دونوں جملوں میں بڑا جوڑ ہے، ذرا سمجھیے۔ جب خزائن کھولے جاتے ہیں تو لوگوں کے پاس دولت کی کثرت ہوتی ہے، اور دولت کی کثرت بالآخر فتنوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ مال کی بنیاد پر جتنے فتنے ہوتے ہیں، ایسا کوئی فتنہ غریبوں کے جھونپڑوں میں نہیں ہوا کرتا۔ یہ مال کی لائن کے فتنے جو آئیں گے نا، یہ مالداروں کے یہاں ہی آئیں گے۔ تو مال کا بڑھنا، فتنوں کا آنا، یہ دونوں لازم ملزوم چیز ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایقظوا صواحب الحجر، ان سب کمروں میں سوئی ہوئیوں کو اٹھاؤ، یعنی یہ جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں امہات المؤمنین کا، سب کو اٹھاؤ، نن میں سے سب کو اٹھانے کا حضور نے حکم دیا ہے۔ کیوں رات میں سب کو اٹھایا گیا؟ تاکہ فتنوں سے حفاظت کی اللہ سے دعا کا اہتمام کرے کہ جو سب عورتیں حجروں میں سوئی ہوئی ہے، سب کو بیدار کرو، تاکہ فتنوں سے حفاظت کے لیے دعا کا اہتمام کرے۔ معلوم ہوا کہ فتنوں سے حفاظت کا بہترین ذریعہ رات کی دعائیں ہیں، اور جب یہ خواب دیکھا تب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کا دن تھا، حضور ان کے یہاں آرام فرما رہے تھے، فوراً تمام ازواج کو بیدار کرنے کا حضور نے فکر فرمایا۔ اور شرح یہاں یوں فرماتے ہیں کہ مال آنے سے فتنوں کا سب سے پہلا اثر عورتوں کے اوپر آتا ہے، جہاں مال آئے گا فتنوں کا اثر سب سے پہلے عورتوں پر آئے گا۔ کہ پیسے آئیں گے آپ کے پاس تو عورتیں کہے گی چلو نئے نئے کپڑے خریدنے جاوے، شاپنگ میں نکلے، نئی نئی ریسٹورنٹ میں کھانے جاوے، ذرا ٹور میں جاوے، تفریح میں جاوے۔ ایسے آئیں گے تو فتنے پہلے عورتوں میں ہی آتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا ان کو عورتوں میں مشغول کرو، ان کو فتنے میں مشغول، ان کو عبادت میں مشغول کرو تاکہ ان کے اوپر فتنے کا کوئی اثر نہ ہو۔ لگاؤ ان کو رات میں، نیند میں سے اٹھاؤ، عبادت میں مشغول کرو ان کو، کیونکہ سب سے اول مال کا فتنہ عورتوں میں آتا ہے۔ اور اس میں بھی خاص طور پر لباس کا فتنہ بڑا اٹھتا ہے، جتنے پیسے زیادہ آئیں گے تک تو یہ زیادہ سے زیادہ اچھے اچھے نئے نئے کپڑے خریدنے کی چکر میں رہیں گی، اور جو ہے نئے لباس حاصل کرنے کی کوششیں کرے گی۔ اسی لیے ان کو عبادت میں لگاؤ۔ اب یہاں خزائن سے مراد، بعض لوگوں نے رحمت الہیہ کے خزائن مراد لیے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب رحمت الہیہ کے خزائن اتارے جائیں اس وقت فوراً دعا کرنی چاہیے تاکہ دعا جلدی قبول ہو جائے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ بارش کے وقت دعا کریں، کیونکہ بارش رحمت الہی ہے، اور جب بھی رحمت الہی ہوتی ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر دو، بعض کہتے ہیں کہ یہاں خزانوں سے مراد ہے فارس اور روم کے خزانے، جو اس وقت دنیا کی دو عظیم سلطنت تھی، گویا خلافت راشدہ میں وہ فتح کی جائے گی اور وہاں کے خزانے حاصل ہوں گے۔ تو رومیوں کے اور جو ہے اہل فارس کے خزائن آنا، یہ بھی مراد لیا گیا ہے۔ پھر آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات فرمائی، فرب کاسیت فی الدنیا آریت فی الآخرہ، بہت سی کپڑے پہننے والیاں دنیا میں آخرت میں ننگیاں ہوگی۔ کیا مطلب دنیا میں کپڑے پہننے والیاں آخرت میں ننگیاں ہوگی؟ اس کا ایک مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اللہ نے لباس جیسی نعمت عطا فرمائی کہ عورتیں بہترین لباس پہنیں، ایک سے ایک کپڑے پہنیں، لیکن یہ اس پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی۔ تو کاسیات ای لباس، لباس پہننے والیاں، ننگیاں ہیں یعنی شکر کرنے سے آری ہے، کا شکر نہیں کر دی۔ عام مثلا آپ عورتوں میں دیکھیں، کتنا ہی مہنگا سوٹ لا کے وہ پہنے گی لیکن یہ دعا نہیں پڑے گی، الحمدللہ الذی کسانی، دعا نہیں پڑے گی۔ وہی چاہے گی کہ بس دوسروں کو دکھلاوا کرے کہ میں کیسی مالدار گھر کی عورت ہوں، کتنے مہنگے کپڑے میں پہنتی ہوں، بس نمائشی کے چکر میں۔ شکر ادا کرنا ان کے مزاج میں گویا ہے ہی نہیں۔ دوسرا مطلب حدیث شریف کا سمجھو، لباس کا اصل مقصد ہے ستر عورت، عورتیں ایسا لباس پہنتی ہے کہ جس سے کامل ستر عورت نہ ہوئے، تو جس کے نتیجے میں آخرت میں ان کو عذاب ہوگا۔ ستر عورت جو اصل مقصد ہے لباس کا، وہ حاصل نہیں ان کے لباس میں، تو اس کے نتیجے کے اندر ان کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ ستر عورت نہیں یعنی کیا مطلب؟ نمبر ایک، اتنے باریک کپڑے پہنے کہ بدن نظر آوے، جیسے کہ نیٹ سوٹ کی فیشن چلی ہوئی ہے۔ نمبر دو، اتنے کم اور ناقص کپڑے پہنے کہ بدن کے مختلف حصے ظاہر ہوئے۔ نمبر تین، اتنے زیادہ فٹنگ والے کپڑے پہنے کہ بدن کی سائز نمایاں ہوئے۔ یہ تینوں مطلب ہے کہ کپڑوں پہننے کا مقصد ہے ستر عورت، لیکن ان کے لباس میں ستر عورت کا مقصد فوت اور آخرت میں اللہ کے عذاب میں گرفتار۔ نمبر تین، دنیا میں قیمتی لباس تو پہنتیاں ہیں لیکن اچھے اعمال کرتیاں نہیں ہیں، اسی لیے آخرت میں جنتی لباس سے محروم رہے گیاں۔ تو دنیا میں قیمتی لباس تو پہنتیاں ہیں لیکن نیک اعمال کرتیاں نہیں ہیں، اسی لیے آخرت میں جنت کے لباس سے محروم رہیں گی یہاں سب کے سب۔ نمبر چار، دنیا میں اچھے کپڑوں کے ذریعے اچھی شکل صورت اختیار کرتی ہے، لیکن برے اعمال کی وجہ سے آخرت کے اندر بد شکل ہوگی۔ دنیا میں تو بن ٹھن کے نئے نئے کپڑے پہن کے وٹ پاڑتی ہوئی نکلتی ہے، لیکن اعمال اچھے نہیں ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سب بد صورت ہوگی۔ پھر آگے باس ترک کے اندر جو ہے نا، عرفتھا یعنی عرفتھا لفظ مقدر مانا گیا، یا یہ کہ اوری زد کہ حضور کے سامنے ایسی عورتیں پیش کی گئی یا حضور نے پہچان لیا ایسی عورتوں کو۔ ایسے بھی معراج میں حضور نے جو کارگزاری سنائی تھی اس نے یہی سنائی تھی کہ میں نے جہنم میں اکثر عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس ترجمۃ الباب سے ربط کیسے ہوگا کہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں سے بیدار ہو گئے اور حضور نے اہم نصیحت فرمائی اور علمی بات ارشاد فرمائی، معلوم ہوا کہ رات کو نیند میں سے بیدار ہو کر یا یہ کہ رات کو جاگ کر کے علم، درس، مطالعہ، واعظ نصیحت یہ سب کرنا جائز ہے۔ جی سمر کس کو کہتے ہیں وہ سمجھو، چاندنی رات، ایسی چاندنی رات جس میں چاند کی روشنی خوب پھیلی ہوئی ہو اس کو عربی میں سمر کہا جاتا ہے۔ اب عربوں کے یہاں طریقہ کیا تھا کہ اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں، اسی لیے اندھیری راتوں میں تو سو جاتے تھے، کیا کرے کہاں جا رہے اندھیری رات میں۔ لیکن جو چاندنی والی راتیں ہوتی تھی 10 تاریخ کے بعد کی، ہر مہینے کی 10 کے بعد جو تاریخیں آتی اس میں چاندنا خوب پھیلا ہوا ہوتا، تو یہ لوگ راتوں کو محفلیں جماتے تھے، قصہ گوئی کی محفلیں، اشعار کی محفلیں، گانے کی محفلیں، یہ سب وہ لوگ لگایا کرتے تھے۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ممانعت آئی ہے کہ رات کے وقت پر اس طرح قصہ کہانیاں اور اشعار کی محفلیں قائم نہ کی جائے، ممانعت آئی ہوئی ہے۔ اور قرآن کے اندر بھی اس کی مذمت آئی، سامعون تہجرون، کہ رات کے وقت پر یہ کہانیوں کی مجلس میں مشغول رہتے ہیں اور نبی کے قرآن کو سننا یہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ان کی مذمت ہے قرآن کی آیت میں۔ تو یہ جو حدیث میں بھی آیا کہ بھئی رات کو قصہ کہانی قصہ گوئی کی مجلسیں قائم مت کرو، قرآن میں بھی اس کی مذمت آئی، تو کوئی آدمی ایسا نہ سمجھے کہ رات کو مطلقاً ممانعت ہے، کہ کوئی بات رات کو نہیں ہونی چاہیے، کوئی طرح کی بات، کسی طرح کی محفل، کسی طرح کی مجلس رات میں نہیں ہونی چاہیے، ایسا کسی کو غلط خیال نہ آئے۔ تو امام بخاری استثناء ثابت کر رہے ہیں اس ترجمت الباب کے ذریعے سے، کہ لا سمر والی حدیث، سامرن تہجرون والی آیت، اس کے ذریعے سے یہ مت سمجھنا کہ رات میں ہر طرح کے قصے کہانی ممنوع ہے، ایسا ہرگز مت سمجھنا۔ بلکہ اگر رات میں علمی دینی قصہ گوئی ہو تو جائز ہے۔ تو گویا کہ استثناء کا بیان ہے کہ رات میں دینی قصہ گوئی تو کر سکتے ہیں، علمی قصہ گوئی جائز ہے۔ تو امام علی مقام اس ترجمت الباب کے ذریعے بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے علمی مجلس قائم کرو، علم کی مجلس رات میں اچھی چیز ہے، دیر تک بھی قائم کر سکتے ہو، بس شرط اتنی کہ تمہاری فجر کی نماز متاثر نہ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی رات کو دیر تک مطالعے میں تکرار میں مشغول لے رہے اور کہہ رہے کہ بھائی اب تو مجھے صبح 9-10 بجے اٹھانا، اس لیے کہ آج مطالعے میں دیر ہو گئی ہے اور فجر کی نماز بھی چھوڑ دی، تو یہ طریقہ غلط ہے۔ فجر کی فرض نماز متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ جی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے آخری دنوں میں ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی۔ وفات سے 1 مہینہ پہلے کا یہ واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد کا یہ واقعہ ہے، بالکل آخری دنوں کی یہ بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عشاء کی نماز پڑھائی زندگی کے آخری دنوں میں۔ جب سلام پھرایا تو حضور بیان کے لیے کھڑے ہوئے، قام کھڑے ہو گئے حضور بیان کرنے کے لیے۔ فقال ارشاد فرمایا، ارأیتکم مجھے بتلاؤ تو. دوسرا ترجمہ، ذرا اپنی رات کو دیکھ تو لو، آج کی رات کو. لیلتکم ہاذہ، تمہاری آج کی راتوں رات کو تم دیکھ لو، یعنی آج کی یہ رات اچھی طرح یاد رکھنا، دھیان میں رکھنا اچھی طرح آج کی رات، اس لیے کہ آج کی رات کے بعد 100 سال پورے ہونے پر لا یبقا، باقی نہیں رہے گا، ممن، ہر وہ شخص، علی ظہر الارض، جو زمین کی پشت پر ہے، احدن، کوئی بھی، یعنی آج کی رات جو لوگ روئے زمین کے اوپر ہے، آج کی رات کے بعد 100 سال پورے ہونے پر ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشینی گوئی فرمائی مستقبل کے بارے میں. ابھی سن 10 ہجری کا تقریباً واقعہ ہے اور 100 سال پورے ہوں گے 110 ہجری میں، اور آخری صحابی حضرت عامر ابن واصلہ ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 110 ہجری میں انتقال کر گئے. آخری صحابی عامر ابن واصلہ ابو طفیل 110 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. تو کہا آج کی رات کو دیکھ لو تم اچھی طرح، 100 سال پورے ہونے کے اوپر آج جو اس وقت زندہ ہیں اس میں سے کوئی بھی روئے زمین کے اوپر باقی نہیں رہے گا. اب امام علی مقام کا ترجمۃ الباب سے استدلال کیسا ہوگا کہ عشاء کی نماز کے بعد حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی. معلوم ہوا کہ عشاء کے بعد دنیاوی محفل، دنیاوی بات چیت اور فالتو کلام یہ سب ممنوع ہیں، باقی عشاء کی نماز کے بعد دینی علمی مجلس کرنی چاہیے، موقع سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. یہ ہو گیا ترجمۃ الباب سے ربط. لیکن شراح کرام نے ایک دوسرا مسئلہ اس حدیث کے ذیل کے اندر چھیڑ دیا ہے، اور وہ مسئلہ چھیڑا ہے حضرت خضر کے حیات ہونے کا، کہ حضور نے جو فرمایا کہ آج کی رات جو لوگ روئے زمین پر ہے آئندہ 100 سال گزرنے پر وہ زندہ نہیں ہوں گے، تو حضرت خضر کا بھی انتقال ہو گیا ہوگا، اس کا مطلب تو یہی، تو پھر حیات خضر کا مسئلہ چھیڑ دیا اس روایت کے عنوان کے ماتا. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ حضرت خضر کا مسئلہ اس روایت سے متعلق نہیں ہے. حیات خضر کے مسئلہ دوسرے دلائل سے بحث کرو، اس روایت سے بحث کرنے کا کوئی موضوع ہے ہی نہیں کہ اس روایت کے ماتحت تم لاؤ، اس کے دوسرا موقع ہے، دوسرے اس کے دلائل ہیں. لیکن شرائع کرام نے چونکہ بات چھیڑ ہی دیے، اس لیے سوال یہ ہے کہ کیا حضرت خضر حیات ہے، تو پھر اس روایت سے تعرض ہو جائے گا کہ حضرت خضر اگر زندہ ہیں تو حضور نے تو فرمایا کہ آج کی رات سے 100 سال میں سب مر جائیں گے، تو پھر خضر کیسے زندہ رہ گئے، یہ اشکال کھڑا ہوگا. تو اس پر ایک جواب سمجھو، حدیث شریف کوئی منطقی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ کوئی بھی جزیہ مستثنا رہے. حدیث شریف میں کوئی منطقی قاعدہ کلیہ تھوڑا ہی بیان کیا گیا ہے کہ کلو حیوان ناطقن، ایسا تھوڑا ہی ہے یہ کوئی کہ کوئی بھی جزیہ خارج نہیں رہنا چاہیے. یہ تو خطابی ارشاد ہے، یعنی بطور خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی ہے. اکثری احوال اس میں ذکر کیے کہ کہ بھئی اس وقت جو زمین پر موجود ہے ان میں سے اکثر و بیشتر سب 100 سال کے اندر دنیا سے چلے جائیں گے. اسی لیے خنزیر کی طرح کوئی ایک جزیہ مستثنا ہو جائے تو اس سے حدیث کا یہ قاعدہ ٹوٹ جائے گا نہیں, کیونکہ حدیث شریف خطابی ارشاد ہیں, اکثری احوال کے اعتبار سے ہیں, یہ منطقی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. ایک تیسری بات سمجھو, حضرت خضر کا قیام سمندری ہے اور حدیث میں ظاہر الارض کا لفظ ہے. وہ تفسیر میں پیچھے گزرانے کہ موسیٰ علیہ السلام کی خضر سے ملاقات کہاں ہوئی, تو کہا پانی کے اوپر ایک جالر دار تخت بچھا کر اس پر بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ تو پانی پر ہے. اور حضور نے فرمایا اللہ ظاہر الارض, کہ جتنے زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہیں گے, تو کوئی پانی پہ باقی رہے گئے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے. یہ تیسرا حل ہو گیا. چوتھا حل سمجھو, بعضوں نے علی ظہر الارض سے, چونکہ معرب باللام ہے, ارض مدینہ کو مراد لیا ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر جو اس رات میں زندہ ہے وہ آئندہ 100 سال پر زندہ نہیں ہوں گے. اور حضرت خضر مدینہ سے دور کہیں زندہ ہو تو پھر روایت سے کوئی تعارض ہی نہیں ہوگا کہ حضور کی زمین یعنی مدینہ المنورہ میں جہاں حضور اس رات میں مقیم تھے وہ زمین مراد لے لو, اور خضر تو دور کسی زمین پر موجود ہے, اس لیے اشکال نہیں. پانچویں بات سمجھو, حضرت خضر نے آب حیات پی لیا تھا اسی لیے وہ اس قاعدے سے مستثنا ہے. اپنے تو کولر کا پیتے ہیں. حضرت خضر نے آب حیات کیا تھا. نمبر 7, یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مراد ہے. ارائیتکم لیلتکم کم کم, یہ خطاب جو آیا نا اس سے حضور کی اپنی امت کو حضور خطاب کر رہے ہیں کہ میری امت کے جتنے لوگ اس وقت روئے زمین پر ہے وہ 100 سال کے بعد زندہ نہیں ہوں گے. اور حضرت خضر حضور کی امت میں نہیں ہے بلکہ وہ پچھلے زمانے کے نبیوں میں ہیں, اسی لیے وہ اس خطاب میں شامل نہیں ہے. اور بعض کہتے ہیں ایک آٹھویں توجہ کہ حضرت خضر جو ہے نا وہ تو مستور شخصیت ہے, اور یہاں بحث ہو رہی ہے کھلی ہوئی روئے زمین کے اوپر علانیہ رہنے والی شخصیات سے بحث ہو رہی ہے, کہ جو لوگ روئے زمین پر علانیہ کھلے ہوئے رہتے ہیں ان سے بحث ہے کہ وہ آئندہ 100 سال پر زندہ نہیں ہوں گے, اور حضرت خضر تو عالم مستور میں ہیں اسی لیے وہ اس قاعدے میں داخل نہیں ہے. یہ سب توجیہات ہے. اور آپ کو شاندار بات پیچھے بتلا دی گئی تھی حضرت خضر کے بارے میں, ان کی حیات کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی کے حوالے سے. چلو, یہ واقعہ کئی جگہوں پر آیا ہے اس لیے یہاں جامع بات سمجھ لو, یہاں روایت میں کچھ الفاظ کم ہیں. کتاب التفسیر میں بھی یہ روایت ہے. تو جامع پہلے قصہ سمجھ لو کہ قصہ کیا ہوا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کم عمر تھے, سگارے صحابہ میں سے, اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خالہ ہوتی ہے. ام المؤمنین حضرت میمونہ ان کی خالہ جان ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا ایک دن خالہ جان کے یہاں میں مہمان چلا جاؤں اور رات میں خالہ جان کے یہاں رہوں. اور رات رہنے کا مقصد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات کو دیکھنا سیکھنا. اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس خالہ جان حضرت میمونہ کے یہاں گئے عشاء کے بعد. ان دنوں حضرت میمونہ کی نماز نہیں تھی. عشاء کے بعد ایک تکیہ گھر میں, کیونکہ ان کے اپنی طرح تھوڑا مال سامان تھا تو تکیے کی ایک چوڑائی ہوتی ہے اور ایک لمبائی ہوا کرتی ہے, تو تکیے کی چوڑائی پر حضرت عبداللہ ابن عباس سر رکھ کر کے سو گئے عشاء کے بعد. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مسجد سے, اور ابھی حضرت عبداللہ ابن عباس پوری طرح سوئے نہیں تھے. اتنے میں حضور تشریف لے آئے. حضور نے تشریف لا کر کے پہلے گھر میں نماز پڑھی چار رکعت, عشاء کی دو رکعت سنت اور دو رکعت نفل. چار رکعت حضور نے گھر میں آ کے ادا فرمائی. فرض مسجد میں پڑھ لی, گھر آئے چار پڑھی, دو سنت دو نفل. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت ام سلمہ کو کہ بچومڑا سو گیا کیا؟ چونکہ حدیث میں غلیم کا لفظ ہے تصغیر, یعنی چھوٹے بچے کے لیے اس طرح لفظ کہ بچونگڑا سو گیا کہ جاگ رہا ہے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا بچہ سو گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے اور حضرت میمونہ بھی سو گئی. حضور اور حضرت میمونہ تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کے سو گئے. تکیے کی چوڑائی پر مہمان حضرت عبداللہ ابن عباس سو گئے, اور لمبائی والے حصے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ سر رکھ کر سو گئے. ان کے یہاں گھر میں جگہ بھی کم, اسباب بھی گھر کے اندر کم, اس طرح سو گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہلیہ زوجہ محترمہ حضرت میمونہ سے کچھ بات فرماتے رہے, اور بات کرتے کرتے حضور سو گئے اور حضرت میمونہ بھی سو گئی. رات کافی گزر گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چپکے چپکے اٹھے تاکہ کسی کی نیند میں خلل نہ ہوئے. ایسا تھوڑا ہی ہے کہ اپنی تہجد پورے گھر کو سر پہ لینے کا, تہجد پڑھنے کا یہ مطلب تھوڑا ہی. ایسا بتلائے حضرت ام سلمہ کی تو نماز ہی نہیں تھی ان دنوں میں. تو حضور چپکے سے اٹھے خاموشی سے تاکہ کسی کو ڈسٹرب نہ ہوئے آرام کے اندر. اور گھر میں ایک پانی کا مشکیزہ لٹک رہا تھا, اس میں سے پانی نکالا اور حضور نے ہلکا پھلکا وضو کیا اور وضو فرما کر کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تہجد کے لیے. حضرت عبداللہ ابن عباس یہ سب منظر دیکھ رہے تھے, وہ بھی اٹھے. اٹھ کر انہوں نے بھی وضو کیا اور وضو کر کے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں تشریف لے گئے نماز پڑھنے کے واسطے اور تہجد میں حضور کی اقتداء فرمائی اور نماز میں شامل ہو گئے. اس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے اٹھ کر پہلے استنجا فرمایا, پھر وضو فرمایا, پھر تہجد میں مشغول ہو گئے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تہجد میں مشغول ہو گئے. یہ ہے پورا واقعہ جس کو امام علی مقام یہاں پر لائے ہیں. اب ذرا الفاظ دیکھیے روایت کے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے, میں نے میری خالہ حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ان کے یہاں میں نے رات گزاری تاکہ رات کے معمولات سیکھ لے وے, رات کی عبادت دیکھنے کا ان کو شوق ہوا اس لیے وہ وہاں رات میں رہے. یعنی کہ خالہ کے یہاں دعوت رات کی میں ناشتے اس لیے وہاں گئے تھے, بلکہ رات کی عبادت دیکھنے کے لیے وہ گئے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے پاس تھے فی لیلتہا اس رات میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء پڑھائی ثم جاء الی منزلہ, پھر حضور اپنے مکان کی طرف تشریف لائے. فصلى اربع رکعات, حضور نے گھر آ کے چار رکعت نماز ادا کی, دو سنت دو نفل, ثم نام, پھر حضور نے آرام فرمایا. ثم قام, پھر حضور کھڑے ہو گئے. ثم قال, حضور نے ارشاد فرمایا, نام الغلیم, بچونگڑا سو گیا یا یاد رہا ہے؟ یہ استفہام برائے خبر ہے یا ایک استفہام برائے سوال ہے؟ او کلمتن تشبیہا, یا اس کے جیسا کوئی جملہ حضرت میمونہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچونگڑا سو گیا یا جاگ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, ذرا دیکھو تو. ثم قام, پھر حضور کھڑے ہوئے تہجد کے لیے. فقمت عن یساره, میں حضور کی بائیں طرف کھڑا رہا. فجعلنی عن یمینه, حضور نے مجھے اپنی دائنی طرف کھڑا کر دیا. چالو نماز میں پکڑا نے پکڑ کے ادھر دائنی طرف کھڑا کر دیا کہ بھائی تو بائیں طرف کھڑا ہے, ادھر آ جاؤ دائنی طرف. فصلى خمس رکعات, پانچ رکعت پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. دو تہجد تین وتر, یہ پانچ رکعت کا حصہ بھی بیٹھے گا, دو تہجد اور تین رکعت وتر. حضور نے فرمائی ادا فرمائی. دیکھیے پہلے چھ رکعت حضور تہجد پڑھ چکے تھے جس کا یہاں کی روایت میں تذکرہ نہیں ہے کہ پہلے چھ پڑھی حضور نے تہجد, اس کے بعد تھوڑی دیر وقفہ کیا, پھر دو رکعت حضور نے تہجد ادا فرمائی, اس لیے ٹوٹل تہجد آٹھ ہو گئی جو عام معمول مبارک تھا. اس کے بعد تین بھی طرح پڑی, اس لیے ٹوٹل ہو گئی گیارہ رکعت. اس طرح بھی گیارہ رکعت حضور نے ادا فرمائی, زیادہ سے زیادہ سترہ رکعت تہجد میں ثابت ہے. تو پھر وہاں سترہ رکعت تہجد کی ثابت ہے, تو کرنے کا تین رکعت بھی طرح میں چودہ رکعت کا تہجد کی, اس طرح حضور نے زیادہ سے زیادہ یہ ادا فرمائی. فصلى خمس رکعات, پانچ رکعت حضور نے پڑھی, اتنے میں صبح صادق ہو گئے. تو ثم صلى رکعتین, حضور کا معمول تھا کہ صبح صادق ہوتے ہی فوراً دو رکعت سنت موقعہ پڑھ لیتے تھے، ثم نام، پھر حضور آرام فرمایا، یہاں معمول کا، حتی سمعت غتیتہ او خطیتہ، یہاں تک کہ حضور کے نیند کی حالت میں نکلنے والی خاص آواز وہ بھی میں نے سنی، جس کو ہم کہتے ہیں کھراٹے لینا، جنریٹر چلنا جس کو ہم کہتے ہیں وہ آواز. تو حضور نیند کے اندر حضور کو وہ جو سانس کی آواز نکلتی ہے وہ میں سن رہا تھا. ثم خرج الى الصلاۃ، جب جماعت کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے. یہ ہے پوری رات کی کارگزاری. حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے خالہ خالو کے یہاں جو دیکھی وہ امت کو سنا دی کہ میں نے وہاں رہ کر کے حضور کی رات کیسی پائی. اب اس میں ترجمۃ الباب کیسے ثابت ہوگا؟ اس لیے کہ ترجمۃ الباب ہے رات میں علمی بات کرنا، تو یہاں کیسے علمی بات ثابت ہوگی وہ سمجھو. نمبر ایک، حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے جا کر سو گئے تھے، تکیے کی چوڑائی پر سو گئے تھے، تو حضور نے عشاء کے بعد گھر آ کے پوچھا نے کہ لڑکا لڑکواں سو گیا یا جاگ رہا ہے، بچنگڑا سو گیا یا جاگ رہا ہے. یہ حضور کا سوال، یہ ہے ترجمۃ الباب کہ بچہ سو گیا ہے یا جاگ رہا ہے. یہ سوال کرنا یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربطہ. کیسے ربطہ ہوگا کہ بھئی یہ بچہ سو گیا ہے یا ابھی جاگ رہا ہے، یہ آپ نے دریافت کرنا ہے. جیسے کہ پوچھے کہ بھئی طلبہ سو گئے یا تکرار کر رہے ہیں، تو یہ سوال بھی دینی اور علمی ہو جائے گا. اس طرح حضور نے آ کر حضرت میمونہ کو پوچھا کہ بچونگڑا سو گیا ہے کہ جاگ رہا ہے، یہ سوال دینی اور علمی ہو جائے گا کہ حضور نے ان کی رات کی فکر فرمائی. یہی ترجمۃ الباب سے مربوط لفظ ہے کہ عشاء کے بعد حضور نے پوچھا نہیں. جیسے عشاء کے بعد ناظم صاحب پوچھے کہ بھائی طلبہ سو رہے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں ابھی، اس طریقے سے تو ایک دینی سوال ہو جائے گا. اس طرح یہ بھی ایک دینی سوال ہو گیا کہ بچونگڑا سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے. نمبر دو، بائیں طرف سے دائیں طرف کر دیا، یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس جو بائیں طرف کھڑے تھے ان کو بائیں طرف سے دائیں طرف کر دیا. یہ عملاً ہے تعلیم، رات کے وقت کی عملی تعلیم. تو جس طرح قول سے تعلیم دے سکتے ہیں عمل سے بھی تو تعلیم دے سکتے ہیں، تو یہ رات کو ایک عملاً تعلیم دی. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. نمبر تین، بعض طرق میں یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور گھر آ کر کے آپ اور حضرت میمونہ دونوں تکیے کی لمبائی پر سر رکھ کر کے سو گئے. تو اور یہ بھی آیا کہ بھئی بات کرتے کرتے سو گئے، تو ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کے ساتھ جو بات فرمائی وہ علمی بات ہی ہوگی. تو حضور جو حضرت میمونہ کے ساتھ بات کریں گے وہ علمی ہی بات ہوگی. کتاب التفسیر کی روایت میں لفظ ہیں، فتحدث مع اہلہ ساعتا حضور نے کچھ دیر کے لیے اپنے اہل و عیال سے بات کی. فتحدث مع اہلہ ساعتا, اپنے اہل کے ساتھ کچھ دیر تک حضور نے بات کی. یہ ہے ترجمت الباب سے ربط. ظاہر ہے کہ حضور نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ دینی بات ہی کی ہوگی, اور اگر بالفرض دنیاوی بات کی ہے تو اہل و عیال سے کی ہے, اور اہل و عیال سے رات میں دنیاوی بات کرنا ثابت ہو گیا. تو جب دنیاوی بات کر سکتے ہیں تو دینی بات تو بدرج اولا کر سکتے ہیں. تو دونوں صورت میں ترجمت الباب ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے آ کر تھوڑی دیر حضرت ام سلمہ سے بات چیت کی, پھر بات کرتے کرتے سو گئے. اگر یہ دینی بات ہے, یہی ظاہر ہے کہ حضور اپنی امات سے اپنی بیویوں کے ساتھ ازواج کے ساتھ دینی بات ہی کرتے تھے, تو بدرجہ اولا ترجمت الباب ثابت ہو گیا. اور اگر چلو دنیاوی کوئی بات کی گھر کے متعلق, کام کاج کے متعلق, تو یوں کہا جائے گا کہ جب دنیاوی بات کرنا ثابت ہوا تو دینی بات کرنا تو بدرجہ اولا ثابت جائز ہو جائے گا. اس لیے دونوں صورت میں ترجمت الباب ثابت ہو گیا. چوتھی یا پانچویں بات سمجھو. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے عمل کو دیکھنا, یہ ہے ترجمۃ الباب سے مربوط کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے رات کیوں گزاری وہاں پر خالہ جان کے یہاں, تاکہ حضور کا رات کا عمل مبارک دیکھے. تو حضور کے رات کے معمولات دیکھنے کے لیے وہاں رات گزارنا, اور دیکھا بھی وہاں عملاً رہ کر کے, یہ ہے ترجمت الباب سے ربط. حضرت عبداللہ ابن عباس کا دین سیکھنے کے لیے رات کو خالہ جان کے یہاں رہنا, یہ ترجمت الباب سے ربط ہو جائے گا. اچھا, بعض حضرات نے ایک عجیب بات کہی. وہ یوں کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت سی جگہوں پر عادت, امام بخاری کی عادتوں میں سے ایک عادت, بہت سی جگہوں پر ترجمت الباب قائم کریں گے, حدیث بھی لائیں گے اور ترجمت الباب کے ذیل میں جو روایت لائے ہیں نا, اس روایت کو پیش نظر رکھ کر آپ ترجمت الباب قائم نہیں کریں گے, بلکہ نفس الامر میں جو واقعہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کے ترجمت الباب قائم کریں گے. نفس الامر میں جو واقعہ ہے اس کو سامنے رکھ کر ترجمت الباب قائم کریں گے, اور اس واقعے کے متعلق جو روایت یہاں لائے اس میں ترجمے کے اس بات کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے. اب یہ ابن عباس کا واقعہ یہاں پر ہے, لیکن بعض حضرات یوں کہتے ہیں کہ اس میں ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. یہاں جو روایت لائے ابن عباس کی, اس میں ترجمۃ الباب ثابت کرنے والا کوئی لفظ نہیں ہے. لیکن یہ جو واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کا, خالہ جان کے یہاں رات گزارنے والا, یہ نفس الامری واقعہ ترجمۃ الباب سے ربط رکھتا ہے. کیسے؟ کہ یہ واقعہ جہاں دوسری جگہ تفصیلن ہے وہاں غور کرو واقعے میں, تو یہ ترجمۃ الباب ثابت ہوگا. اور وہ مفصل واقعہ آپ کو سنا دیا گیا جس میں یہ بھی ہے کہ حضور نے رات کو گھر والوں کے ساتھ کچھ بات چیت کی آ کر کے. غرض یہ کہ یہ بھی امام عالی مقام کا یہ طرز ہے کہ نفس الامری واقعے کے اعتبار سے آپ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں, اگرچہ یہاں جو روایت ہے اس میں کوئی لفظ نہ ہو ترجمۃ الباب کو ثابت کرنے والا, لیکن اس واقعے کے متعلق روایت جہاں دوسری جگہ ہوگی وہاں سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے گا. جی, اس سے اہل و عیال کے ساتھ رات کو بات کرنا بھی ثابت ہو گیا. فتحدث مع اہلہ ساعتن، اس کا بھی اس بات ہو گیا اس کے ذریعے. باب حفظ العلم، علم کی حفاظت کا باب. جو پڑھ چکا وہ یاد کرنا چاہیے تو مفید ہے، جو پڑھ چکے آج تک وہ یاد کرنا چاہیے تو مفید رہے گا، سارا بھول جاؤ تو فائدہ کیا ہوگا. اس لیے پڑھا ہوا یاد کرو بھائی، تاکہ وہ پڑھا ہوا فائدہ دے دے. یہ ہے پہلا مقصد ترجمۃ الباب کا، پڑھا ہوا یاد کرنا چاہیے تو فائدہ ہوگا. نمبر دو، علم کو یاد کر کے اشاعت کرو، علم پڑھو یاد کرو اشاعت کرو. نمبر تین، یاد کرنے سے دین کی اشاعت اور تبلیغ آسان ہو جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو ایک اصولی بات یاد رکھنا، کئی اشکالات دفع ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث یاد کرتے تھے، اور احادیث یاد ہو جائے اس کی دعا کا بھی اہتمام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد احادیث یاد کر کر کے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت ابو ہریرہ احادیث سناتے تھے. جی یلزم، جی یہ اشکال حضرت ابو ہریرہ پر ان کی زندگی میں بھی ہوا تھا. اس اشکال کا حضرت ابو ہریرہ نے اس روایت میں جواب دیا ہے. لوگ یوں کہتے تھے کہ ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں اخیر اخیر میں ایمان لائے اور اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ کہاں سے لاتے ہیں اتنی ساری حدیثیں؟ اخیری اخیری سالوں میں تو ایمان لائے. اور جو صحابہ سابقون الاولون من المہاجرین ہیں ان سے بھی زیادہ یہ تو حدیث بیان کرتے ہیں، یہ لاتے کہاں سے سب حدیثیں؟ یہ سوال ان کی زندگی میں بھی اٹھتا تھا، تو اس روایت میں انہوں نے جواب دیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جميعا فرماتے ہیں کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بکثرت حدیثیں سناتے ہیں. اس کا پہلا جواب میں کیسے کیوں سناتا ہوں کا، قرآن کی ایک آیت میں وعید آئی کہ حدیث علم دین کی جو بات تمہیں معلوم ہے وہ اگر تم سناؤ گے نہیں پہنچاؤ گے نہیں تو سخت وعید آئی ہے، اس لیے اس وعید سے بچنے کے لیے میں حدیثیں بیان کرتا ہوں. اگر یہ آیت نہ ہوتی تو میں حدیث چھپا کے رکھتا بیان نہ کرتا. کون سی آیت؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یقینا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو باتیں اتاری گئی واضح دلیل اور ہدایت کی اس کو چھپاتے ہیں, اشاعت نہیں کرتے, ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. سن لو یہ حدیث آیت ابو ہریرہ جو استدلال میں پیش کر رہے ہیں وہ میرے آپ کے لیے بھی ہے کہ علم پڑھ کے چھپانا نہیں ہے. کہ دکان پہ بیٹھ گئے, نہ ابا کو کام میں ضرورت بہت تھی, نہ ابا کی مدد کرنے لگ گئے, نہ بزنس میں جڑ گئے, اس کے لیے علم نہیں پڑھ رہے ہیں. ورنہ یکتمون, علم چھپاؤ گے تو اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. کتنی سخت وعید حدیث میں, اندازہ لگاؤ. اسی لیے علم کو چھپانے کی اجازت نہیں, اشاعت کرو پڑھنے کے بعد, پھیلاؤ اس کو. پھر آگے استثناء ہے, الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا. ان کی توبہ کب مقبول ہوگی؟ جب وبینوا, یعنی توبہ کرے کہ آج تک جو ہم نے علم چھپایا, اپنے حالات بھی درست کر لیے. اس لیے کہ مولوی پڑھنے کے بعد نہیں پڑھائے گا تو حالات بھی گڑبڑا جائیں گے, حالات بھی بگڑ جاتے ہیں. اس لیے وہ اصلح وبین, اور جو علم پڑھا تھا وہ بیان کرنا شروع کر دیا تو توبہ قبول ہوگی. ورنہ اس کے بغیر اللہ کی لعنت, لعنت کرنے والوں کی لعنت بڑی سنگین وعید ہے بھائی. اسی لیے ابا کو کہو آپ کا کاروبار آپ کو مبارک, فقیر تو پڑھنے پڑھانے میں لگے گا, کہہ ہی دینے گا ان کو. تو اس آیت کی وجہ سے میں احادیث بیان کرتا ہوں. پھر کیا کہا؟ ہمارے مہاجرین بھائی بازار میں تجارت میں مشغول رہتے ہیں. الصفق کے معنی سودا کرنا, صفق کا لغوی معنی آتا ہے تالی بجانا. لیکن قدیم عرب دستور میں کیا تھا, کوئی سودا ہوتا تھا تو لوگ تالی بجاتے تھے. جیسے اب بھی بعض مرتبہ ہوتا ہے کوئی شاندار سودا ہو تو باہر تالی سے یوں کر کے ہاتھ بڑھاتے اور سامنے والا مار بھی دیتا ہے کہ 5 روپے نفع کا دھندا ہو گیا اپنا, مار تالی کر کے ہاتھ ملا لیتے ہیں اس طریقے سے. تو صفق کے معنی آتے تالی بجانے کے. اور زمانے قدیم میں یہ سودا مکمل ہونے پر ہوتا تھا. تو کہا ہمارے مہاجرین بھائی بازاروں میں تجارت نے ان کو مشغول رکھا تھا, اور ہمارے انصاری بھائی اپنی زمینی کاموں میں رہتے تھے, یعنی کاشتکار تھے انصار. مدینہ میں باڑیاں, اس میں وہ مشغول رہتے تھے. اور ابو ہریرہ ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لازم ملزوم رہتے تھے, ہر وقت حضور کے پاس. وہی سامنے اصحاب صفا چبوترے کے اوپر, کہ جب بھی حضور کی مجلس ہوگی بات سنیں گے, حضور کوئی بات فرمائیں گے سنیں گے. اب ظاہر ہے کہ 3-1 سال کی صحبت ملی, لیکن رات دن ہر وقت ساتھ ہی ساتھ. اسی لیے ابو ہریرہ کی روایات بڑھ گئی. بشیبی بات آنی ہی, صرف پیٹ بھر کھانے کی فکر میں. کیا مطلب پیٹ بھر کھانے کی فکر میں؟ یعنی پیٹ بھر روٹی مل جاوے. ابو ہریرہ کے لیے اتنا کافی تھا, زیادہ کا کوئی چکر نہیں تھا. بس میری فکر یہی کہ پیٹ بھرنے کے بقدر روٹی مل جائے, کافی شافی ہے. بس اتنی فکر میں میں رہتا تھا. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس روایت سے پتا چلا کہ طالب علم کو روٹی مل جائے کافی ہے, پیٹ بھرنے کے لیے روٹی مل جائے, بس اس کا پورا انتظام ہو گیا. اب وہ ہماتن متوجہ ہو کر علم میں مشغول رہے، وہ پھر جو ہے ذائقہ اور لذیذ کے چکر میں نہ رہے. دوسرا مطلب بشبع بطنی کا، علم کی سیرابی ہو، بطن بھر جائے، یعنی علم سے میں شکم شیر ہو جاؤں. اس لیے میں حضور کے پاس مقیم رہتا تھا اور وہ تم کو حاصل نہیں ہے. تو دوسرے حضرات کو حاصل نہیں علم کی سیرابی، اور میں وہاں ہر وقت مقیم رہ کر کے علم سے اپنے آپ کو سیراب کرنے کی فکر میں لگا رہتا تھا. اور بازوں نے اس کو تقلیل طعام سے کنایا مانا ہے، جب وہ میرا معمولی کھانا کھا کر کے پڑے رہتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے. تو کہا اس سے معلوم ہوا کہ تقلیل طعام بھی ہونا چاہیے. وَيَحْدُرُ مَا لَا يَحْدُرُونَ، اور وہ باتیں ان کو حاصل ہوتی تھی جو مہاجرین اور انصار کے لیے حاضر نہیں رہتی تھی. یعنی حضرت ابو ہریرہ ایسے حاضر باش رہتے تھے کہ اتنا وقت حاضری مہاجرین اور انصار دوسرے لوگ دے نہیں پاتے تھے. پیچھے بھی گزر گیا، حضرت عمر نے بھی اپنے پڑوسی کے ساتھ باری بنا رکھی تھی. تو کہا کہ جتنا وقت حاضر باش ابو ہریرہ رہتے تھے، اتنا وقت حاضر باش دوسرے مہاجرین اور انصار نہیں رہتے تھے. وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور ایسی باتیں وہ یاد کرتے تھے، اتنی باتیں یاد کرتے تھے جو باتیں وہ لوگ یاد نہیں کرتے تھے. بس یہ ہے ترجمۃ الباب سے رفت، حفظ العلم ترجمۃ الباب. اور حضرت ابو ہریرہ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، علم کی وہ باتیں یاد کرتے تھے جو مہاجرین اور انصار یاد نہیں کرتے تھے. تو گویا کہ معلوم ہوا کہ علم کے لیے ہما تن فارغ ہو کر کے علم کو یاد کرنا چاہیے، پھر ابو ہریرہ کی طرح اس کی اشاعت بھی کرنی چاہیے. تو ابھی جو ہے حفظ کا زمانہ ہے، پھر اشاعت کا زمانہ آئے گا کہ پھر آدمی اشاعت کے اندر لگ جاوے، اور اشاعت کے زمانے کے اندر بھی علم حاصل کرنا باقی رہے. روزانہ مطالعہ کرو، تیاری کرو. جی سے یہاں کے تو حالات مجھے کب معلوم ہیں آپ لوگوں کے، ورنہ وہاں میں کہا کرتا ہوں طلبا کو سبق میں کہ آپ لوگ 11 مرتبہ روزانہ کھاتے ہیں. ابو ہریرہ تو بشی بھی بتا نہیں کہ قلیل معمولی مقدار پیٹ بھر مل جاوے تقلیل طعام، پھر وہاں میں طلبا کہتا ہوں تو روزانہ 11 مرتبہ کھاتے ہیں. چونکہ وہاں میں نے ان کے ساتھ رہا ہوں 28 سال 25 سال، تو دیکھتا رہتا ہے. یہاں کی کیفیت مجھے نہیں معلوم. فجر بعد چائے بسکٹ، 9 بجے کھمن اور چائے، 11 بجے مطبخ، پھر مطبخ سے کھانے کے بعد لاری آتی ہے فروٹ وغیرہ کی، وہ پھر جوہر کے بعد چائے بسکٹ گھنٹی سے پہلے 5 ہو گئے، پھر عصر کے بعد مطبخ میں کھانا، پھر کھانے کے بعد گاؤں میں جائیں گے تالاب کے کنارے پر ہوا کی ٹھنڈی ہواؤں میں، قسم قسم کی لاریاں ہیں وہاں محظوظ ہوتے ہیں ساتھ. پھر عشاء کی چھٹی کے وقت، مغرب کے بعد عشاء کی چھٹی پر، پھر مدرسے میں چائے بسکٹ 8، پھر عشاء کی چھٹی کے بعد پھر رات میں انڈا فرائی، چکن رائس، یہ سب کینٹین میں کھاتے ہیں، پھر گھر سے لایا ہوا ڈبا ہوتا ہے وہ کھول کے کھائیں گے، تو ٹھیک 11 مرتبہ کھاتے ہیں. کیونکہ عام طور پر مندک میں انسان کی حقیقت حیوان ناطق ہے، تمہاری حیوان عاقل ہے، میں ان کو بتا رہا ہوں. آپ کی حالت تو مجھے نہیں معلوم، آپ شاید بیشی بھی بطنی کے مصداق ہوئے. جی چلو، گھر سے یہ محال ہیں، چونکہ مغرب مشرق شمال ہر طرف جنوب کے علاوہ تینوں جہت میں یہاں تو کھانے پینے کا نظام ہے، صرف ایک جنوب میں ادھر جنوب میں نہیں. باقی آگے پیچھے ادھر ہر طرح کھانا ہی کھانا ہے یہاں پر. چلو اس لیے ہو سکتا ہے 11 سے بھی بڑھ جائے دکان میں. جی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وانہم سے منقول ہے. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, میں آپ سے بہت ساری حدیثیں سنتا ہوں لیکن میں بھول جاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شکایت ہوئی کہ میں حضور میں حدیثیں سن سن کر کے بھول جاتا ہوں. بس اس دن جو ہے کوئی خاص توجہ فرما دی. قال ابسط رداءک, اپنی چادر پھیلاؤ ابو ہریرہ. پھیلا دی, فبسطت, پھیلا دی چادر. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کے اندر چلو بھر کر کے کچھ ڈالا, جیسے کہ یوں بھر کے کچھ دیتے ہیں نا کسی کو, کہ بھائی آپ کسی کو کچھ کہو اور اس کے پاس بادام کا ڈھیر ہے, یوں دو ہاتھ میں بادام بھر کے لو لے جاؤ, یا دو ہاتھ بھر کے سویٹ آپ کو دے دے رہے لو لے جاؤ. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بھر کر کے حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں کچھ ڈال دیا. کوئی چیز نظر نہیں آئی کیا ڈالا ہو, اب یہ چیز کیا تھی وہ سمجھو. نمبر ایک, علم کی مثالی صورت جو ظاہر میں نظر نہیں آئی لیکن تھی وہ علم کی مثالی صورت. نمبر دو, ظاہر میں ہاتھ خالی نظر آئے لیکن حقیقت میں وہ علمی خزانے تھے. ظاہر میں ہاتھ خالی لیکن حقیقت میں وہ علمی خزانے. وہ حضور نے ایک مانوی چیز حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں لپ بھر کر کے عنایت فرما دی. ثم قال, پھر کیا فرمایا, دم یعنی چادر کو اپنے سینے سے ملا لو. پہلے چادر پھیلوائی حضور نے, اس میں دونوں ہتھیلی بھر کے کچھ ڈالا, پھر فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے ملا لو, لگا لو. الصلاة الخير أكبر زكر الرحمن يا من فلاك دم کیا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے ملا لو غمم تو ہو. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ چادر سینے سے ملا لی. حضور نے مطلق فرمایا تھا کہ ملا لو. فما نسیت شیئن بعدو, بس حضور نے یہ جو تصرف فرما دیا اس کے بعد میں کبھی کوئی چیز نہیں بھول سکا. یہ حضور کا تصرف مبارک ہے, حضور کا بیین معجزہ ہے, توجہات عالیہ ہے کہ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کوئی چیز نہیں بھولے. تو گویا حضرت ابو ہریرہ محنت تو کرتے تھے, یاد تو کرتے تھے, لیکن ساتھ میں حضور کے ساتھ یہ تصرف بھی کروا لیا, اس سے ان کو حدیث کی کثرت ہو گئی. یہ اشکال کرنے والوں کا دوسرا جواب ہو گیا کہ تم میری کثرت حدیث پر اشکال کرتے ہو, یہ تو حضور کے تصرفات عالیہ کی برکت ہے کہ جس کی برکت سے مجھے یہ حدیث بکثرت یاد ہے. اس پر اشکال ایک کھڑا ہوتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ ایک حدیث بھول گئے. نمبر دو, لا عدوا ولا طیارت والی حدیث بھی وہ بھول گئے تھے ایک موقع پر. نمبر تین, اسی لا عدوا ولا طیارت والی حدیث کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہے حضرت ابو سلمہ, وہ کہتے ہیں کہ وہ بھول گئے تھے. کہا میں نے ان کو کہا تو کہنے لگے نہیں میں نے یہ حدیث تم کو نہیں سنائی. کہا حضرت آپ ہی سے میں نے یہ روایت سنی. تو اس طرح ایک دو حدیث بھولنے کی بات سامنے آتی ہے. اور یہاں یوں کہہ رہے ہیں فما نسیت شیئن بعد, یہ اس کال بات شرح نے کرا دیا ہے. تو جواب نمبر ایک سمجھو, یہ بھولنے والا جو واقعہ ہے یہ دعا اور تصرف سے پہلے والی حدیث کے بارے میں. حضور نے جو تصرف فرمایا, دعا فرمائی, اس سے پہلے والی کسی حدیث کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی وہ بھول گئے ہوں گے. نمبر دو, مخصوص مقالے سے کوئی چیز نہیں بھولے. اور تیسری جاندار شاندار بات یوں کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی اکثر الاکثر یاد ہے اور ایک آدھ دو بھول جاوے اس کو کوئی بھولنا تھوڑا ہی کہتے ہیں. بھولنا تو کس کو کہتے ہیں, اکثر الاکثر بھول جاوے تو بھولنا کہتے ہیں. اور یہاں تو اکثر الاکثر یاد کر کے امت کو پہنچا دیا. یکا دکا اگر کہیں چپ ہو جاوے تو اس کو بھولنا تھوڑا ہی کہا جاتا ہے. اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معاملہ ہوا. بس ترجمۃ الباب سے ربط کیا ہوگا کہ حضور سے کثیر مقدار میں انہوں نے حدیثیں یاد کی اور بعد کی امت کو یہ علمی امانت انہوں نے پہنچا دی. چلو ہاں آگے ایک سند لائیں ابراہیم ابن المنذر کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ ابن ابی فدیق نے ہم کو یہ روایت بیان کی. یہ علامات النبوہ کے اندر یہ موجود ہے اور یہ دوسری سند سے امام نے اختصار سے کام لیا ہے. وقال فغرف بیدہ, پہلی صورت میں تسنیہ ہے بیدہ اور یہاں دوسری میں کیا ہے مفرد لفظ ہے, یاد رکھنا. اگر مفرد ہوئے تو اس میں جنس کا معنی مراد لے لو تو بیدہی کا معنی خود بخود نکل آئے گا. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جميعا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو برتن یاد کر لیے. کیا مطلب دو برتن یاد کرنے کا؟ یعنی دو برتن بھرا جاوے. اتنی حدیثیں میں نے یاد کر لی, دو برتن چھلو چھل بھرا جاوے, اتنی حدیثیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کر لی. دوسری بات سمجھو, احادیث اس قدر تھی کہ اگر لکھ کر جمع کرے تو دو برتن ہو جاوے. اس قدر احادیث کہ لکھ کر کے اگر برتن میں بھرو تو دو برتن بھرا جاوے. اس قدر احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی. تیسری بات, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو حضور کی زندگی میں حدیث لکھی نہیں, سامنے تو نہیں لکھی, آپ کے تلامیزہ نے لکھی اور 700 کے قریب تابعین آپ کے شاگرد ہے. تو کہا انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اس قدر حدیثیں لکھی کہ تلامیزہ کی لکھی ہوئی روایات اگر جمع کی جاوے تو دو برتن بھر جاوے. اس قدر حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے اپنے تلامیزہ کو بتلائی. چوتھی بات, حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو حدیث نہیں لکھی لیکن حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لکھی, اور اس قدر لکھی کہ ان احادیث کو اگر برتن میں بھرا جائے تو دو برتن بھرا جاوے. اس قدر حدیث انہوں نے لکھی.